السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الانعام تفسیر آیہ نمبر 95. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق قوم ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ کس طرح سے ہم آخرت میں جائیں گے اللہ تعالی کے سامنے اکیلے اکیلے ہی، اور تمام جو اسباب ہیں یا رشتے ناتے سب ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف ہمارے نیک اعمال، اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی خالص عبادت، وہی ہمارے کام آئے گی. تو اصل میں قرآن ہمیں، یعنی بار بار قرآن کا پڑھنا ہمیں یہ نصیحت اور یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہم اپنے آخرت کی تیاری کریں. یعنی حاصل مطلب یہی تھا کہ قیامت کے دن ہمیں اکیلے ہی جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں دینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں. اور یہ چیز قرآن کو بار بار پڑھنے سے ہی ہو سکتی ہے، یعنی ہم اپنی آخرت کو یاد کر سکتے ہیں اگر ہم بار بار قرآن پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں اور تدبر کریں. اب آگے دیکھیے، آج آگے اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں ہمارے لیے کیا سبق رکھا ہے. آیت نمبر 95، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فأنا تؤفکون. فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم. ان اللہ، بے شک، بلا شبہ اللہ تعالی فالق پھاڑنے والا ہے، الحب دانے کو، ونوا اور گٹھلی کو، یخرجو وہ نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، ومخرجو اور نکالنے والا ہے، المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے. سبحان اللہ. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا تؤفکون، بس کہاں تم پھیرے جاتے ہو. فالق الاصباح، نمودار کرنے والا ہے سپید صبح، صبح کا، یعنی صبح کی جو سفیدی ہے یا رات کی تاریکی سے پردہ پھاڑ کر جب صبح نکلتی ہے، یعنی پو پھٹنا جس کو ہم کہتے ہیں. وجعل اللیل، اور بنائے اس نے رات کو، سکنن سکون کا باعث، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند کو، حسبانا حساب کا ذریعہ، ذالک یہ سب، تقدیر اندازہ ہے، العزیز العلیم بہت ہی زبردست جاننے والے کا. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف کروایا گیا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، اور وہ رب کیسا ہے کہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں. بلا شبہ اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. یہ کام تو اللہ کرتا ہے، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو. وہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے، اس نے رات کو باعث آرام بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو مقررہ حساب کے مطابق چلایا ہے، اور یہ سب کچھ اس زبردست قوت والے اور سب کچھ جاننے والے کے اندازے کے مطابق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کمال، اپنی عظمت، اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ کا پاور، سلطان، قوت، اقتدار، وسعت، رحمت، اس کا بے پایا فضل و کرم، اور اپنی مخلوق کے ساتھ انتہائی عنایت کے بارے میں خبر دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں، کہ بے شک اللہ پھاڑ نکالتا ہے دانا اور گٹھلی. سبحان اللہ، واقعی میں اگر آپ دیکھیں تو، یعنی اگر پوری دنیا کا آپ نظام دیکھیں، بارش کا برسنا، مردہ زمین کا جلا اٹھنا، اور وہاں سے جو دانا اندر ہوتا ہے، یعنی جو بیج بوتے ہیں ہم، کیسے وہ بیج پھٹتا ہے، اور پھٹنے کے بعد اس میں سے پودا نکلتا ہے، پھر وہ زمین کے اوپر گرو ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو ہر قسم کا دانا، اناج جن کو لوگ کاشت کرتے ہیں، یہ جو چیزیں ہم زمین سے نکلتی تو ہم کھاتے بھی ہیں، اور جن کو کاشت کیا جاتا ہے، جن کو کاشت نہیں کیا جاتا، مثلا وہ دانے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحراؤں اور بیابانوں میں بکھیر دیے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کھیتیوں اور مختلف قسم کے فائدے وہاں سے یعنی نباتات ان کے سب بیجوں کو اللہ تعالیٰ پھاڑتا ہے اور پھر وہ درخت بڑھتے ہیں, پھلدار ہوتے ہیں اور وہاں سے کھجور اور پھل اور پھر مزید گٹھلیاں نکلتی ہیں سبحان اللہ, جس سے ہم سب لوگ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے فائدہ اٹھاتے ہیں, چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو چاہے پرندے ہوں, ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ بیج اور گٹھلی سے جو کچھ اگاتا ہے اسے کھاتے ہیں اور پھر یہی ہماری خوراک ہے الحمدللہ, اسی سے ہم زندہ رہتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے جس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے جس سے ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے سبحان اللہ. واقعی میں جب بھی ہم سوچیں تو ان اللہ سبحان تعالیٰ کی کمال قدرت پر ہماری زبان گم ہو جاتی ہے, ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تعریف کے لیے وہ لفظ ہی نہیں ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی کبریائی بیان کر سکیں. آپ پوری دنیا کا نظام دیکھ لیجئے سبحان اللہ, کیسے یعنی ایک انسان کو ہی آپ دیکھ لیں کہ انسان کی پیدائش پر ہی اگر ہم غور کر لیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایک ٹپکی ہوئی بوند سے کیسے ایک انسان کو وجود میں لاتا ہے ماں کے رحم میں, اور ماں کے رحم میں وہ چھوٹا سا بچہ کیسے سانس لے پاتا ہے, کیسے اس کو غذا پہنچتی ہے, پورا سسٹم آپ دیکھ لیجیے سبحان اللہ. اسی طرح زمین کے اندھیروں میں جب بیج ڈالا جاتا ہے تو زمین کے اندھیروں میں کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دانا پھٹتا ہے, وہاں سے ایک نیا پودا نکلتا ہے اور پھر وہ زمین کے اوپر نکل آتا ہے الحمدللہ. اور پھر اسے کتنے قسم کے, ایک ہی زمین ہے, ایک ہی بارش ہے, ایک ہی سورج ہے جس سے وہ سیراب ہو رہے ہیں, لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کبھی غور کریے جب بھی کوئی فروٹ کھائیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد ضرور کریں. ایک انار کو لے لیجیے آپ, اورینج لے لیجیے, تربوز خربوز, واٹر میلن ہے, سویٹ میلن ہے, پپایا ہے, سب دیکھ لیجیے آپ, ہر ایک کا مزہ کتنا ڈفرنٹ ہے. اور جب انار کے دانوں کو دیکھ کر تو اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہوتا ہے کہ وہ جو دانے ہیں وہ دانے اس پھل کے اندر, اس کور کے اندر کیسے اتنے اچھے سے جڑے ہوئے لگے ہوئے ہیں, ذرا سا کوئی گیپ نہیں ہے بیچ میں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی اس کے سیکشن بنائے وہاں پر انار میں, اور کیسے ہر تھوڑے تھوڑے دانوں کے بعد کیسے ایک لیئر ہوتی ہے, پتلی سی لیئر جھلی جو اس کو سیپریٹ کرتی ہے سبحان اللہ. اورینج کو دیکھ لیجئے جب ہم اس کو کاٹتے ہیں تو کتنا خوبصورت وہ نظر آتا ہے, ہاف اورینج اس کی کاشیں. پھر آم کا مزہ الگ ہے, سیتافل کو آپ دیکھ لیجئے, ہر قسم کے فروٹس کو آپ دیکھ لیجئے سبحان اللہ, کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. تو آپ خود سوچیے کہ ہمیں یعنی کتنا زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا چاہیے, کتنا زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے. یہ فلق کا جو لفظ ہے یہاں پر, فالق الحب والنوا, فلق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا. قل اعوذ برب الفلق بھی ہم پڑھتے ہیں نا, اس میں بھی کیا ہے کہ پاؤ پھٹنے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. فا سے زیادہ تر جو بھی چیزیں آتی ہیں اس میں پھٹنے کے معنی آتے ہیں. والنوا, نوا گٹھلی کو کہا جاتا ہے, اسی سے نیت بھی ہے, نیت نوا سے ہی نکلا ہے کیونکہ نیت ہماری چھپی ہوئی ہوتی ہے اور گٹھلی بھی یا دانا بھی ہم جب زمین کے اندر گاڑ دیتے ہیں یا چھپا دیتے ہیں تو نظر نہیں آتا آپ کسی کو نا کہ وہ دانا کیسے نکلے گا, وہ بیج اچھا ہے یا خراب ہے, اس سے پھلدار درخت اگے گا یا نہیں اگے گا, تو زمین کے اندر چھپا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ گٹھلی یا وہ دانا کیسا ہے. تو ایسی ہماری نیت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے, تو اسی سے نیت بنا ہے, نوا سے ہی ایکچولی گٹھلی کو کہتے ہیں. اور سبحان اللہ, یخرج الحی من المیت, وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے سبحان اللہ. یعنی زمین مردہ ہوتی ہے لیکن کیسے وہاں سے دانے اور پھر اس کے بعد درخت گرو ہوتے ہیں جب بارش برستی ہے. اور وہ مخرج المیت من الحی, اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے سبحان اللہ. یعنی جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں واقعی میں کم ہے, اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کہتے ہیں بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اس کی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو اس کی معرفت نہ ہو, آپ اس بات کا احساس نہ کریں کہ ہمارا رب کس درجے, یعنی وہ کیا کچھ کر سکتا ہے, کس قدرت کا وہ مالک ہے سبحان اللہ. ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے, اس کی حکمت آپ دیکھیں, اس کا کمال آپ دیکھیں سبحان اللہ. جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں وہی اس سے پھر ڈرتے ہیں، وہی اس کے آگے جھکتے ہیں، انہی پر پھر خشیت طاری ہوتی ہے. جو جانتے ہیں اپنے رب کو پھر وہ اسی کا اپنے رب کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ ہر اس ہستی سے منہ موڑ لیتے ہیں جو باطل ہے. یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. یعنی وہ آپ دیکھیں کہ ایک جو ٹپکنے والا بوند ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، منی جس کو ہم کہتے ہیں، یا انڈے سے چوزا پیدا کرتا ہے، دانے اور گٹھلی سے اناج اور درخت پیدا کرتا ہے، اور مخرج المیت اور مردہ کو نکالتا ہے میت سے. مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو نشونما کی صلاحیت سے محروم ہوں یا ان کے اندر روح نہ ہو، ان کو زندہ سے نکالتا ہے. مثلا درختوں اور کھیتوں سے گٹھلیاں اور دانے پیدا کرتا ہے، اور پرندے سے انڈا نکالتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ سوچیں کہ کس یعنی کیا اللہ سبحانہ کی ذات کیسی ہوگی اور کس قابل کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں، دن رات اس کی عبادت کریں، اور اگر ہم سر نہ بھی اٹھائیں تو بھی ہم اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کے رب ہونے کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. یعنی ہم کتنی بھی عبادتیں کر لیں وہ حق ادا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، ایسا ہے ہمارا وہ رب. تو جو رب یہ تمام کام انجام دے رہا ہے، دانے کو گٹھلی سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے، تو کیا پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے یا کوئی اور اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے اس کی تعریف ویسے ہی جیسے خود اس نے اپنی تعریف کی ہے، ہم اس کی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتے. جی، تو وہ رب جو تمام کام سر انجام دے رہا ہے، اور ہر چیز جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس میں اس کی سبحان اللہ نے اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اس نے ابس پیدا نہیں کی. تو اب یہ سب کچھ بتا کر کہا جا رہا ہے کہ یہی تمہارا رب ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے. تو تمام مخلوق پر یہ بات فرض ہے کہ وہ اس کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو جانے اور مانے، اور صرف اسی کے آگے اپنے سر کو جھکائیں، صرف اسی کی عبادت کریں، صرف اسی سے مدد مانگے جس نے اپنی تمام نعمتیں ہم کو عطا کی، اور اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایسی غذا پرووائڈ کی جس کی وجہ سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں. کیا اللہ کو چھوڑ کر کہیں ہم اور منہ پھیر سکتے ہیں یا کہیں اور جا سکتے ہیں؟ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پھر تم کہاں بہ کے جاتے ہو، کہاں منہ موڑ رہے ہو. یعنی سبحان اللہ، تمہارا رب جو اس شان کا مالک ہے، اس کی عبادت کو چھوڑ کر تم کیوں اس کے شریکوں کو، ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہو جو خود اپنے لیے کسی نہ نفع کی مالک ہے نہ نقصان کی، نہ موت اور زندگی دینے پر قادر ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز پیدا کی. ہمارے فائدے کے لیے دنیا میں چاند اور سورج کو بنایا. اب دیکھنا، چاند اور سورج نہ ہوتے تو ہم کیسے تاریخوں کا حساب رکھ سکتے تھے؟ کیسے سورج کی روشنی کے بغیر کوئی پودا گرو ہو سکتا تھا؟ تو آج ہم میں سے ہر کوئی، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق، اللہ تعالیٰ کی یہ جو بنائی ہوئی چیزیں اس کی محتاج ہے. جیسے روشنی ہے، تاریکی ہے، تمام فائدے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے فائدے رکھے ہیں. تو فالق الاصباح، پھاڑ نکالنے والا ہے صبح کی روشنی کا. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اسی طرح اندھیری رات کے اندھیروں کو جو تمام زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں، صبح کے اجالے کے ذریعے سے پھاڑتا ہے، جو دھیرے دھیرے تاریکی کے پردے کو ختم کیے جاتا ہے، حتیٰ کہ تمام تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور مخلوق اپنے فائدے حاصل کرتی ہے. یعنی کام کاج، معاش، دین اور دنیا کے فائدے اس میں مصروف ہو جاتی ہے. تو سبحان اللہ، واقعی میں رات اور دن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ خود سوچئے کہ اگر یہ رات کا وقت نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ یہ تاریکی نہ ڈال دیتا، پوری دنیا پر نہ چھا جاتی تاریکی، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کام کاج شروع ہی رکھتے اپنا، کچھ کبھی سوتا، کوئی کبھی سوتا، کوئی کبھی اٹھتا، کوئی کبھی کام کرتا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے رات کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. وجعلنا نومکم سباتا، ہم سورہ نبا میں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ انسان کو آرام کی بھی ضرورت ہے. آرام اور ٹھہرنے کی مخلوق محتاج ہوتی ہے اصل میں، اور یہ تمام آرام اور پھر کام کاج یہ سب دن اور رات کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنائے، جس میں آدمی سکون حاصل کرتے اپنے گھروں میں، اپنے خوابگاہوں میں، جانور اور مویشی اپنے ٹھکانوں پر، پرندے اپنے گھونسلوں میں آرام کرتے ہیں، اور سب راحت اور آرام پاتے ہیں اور اپنا اپنا حصہ وصول کرتے ہیں آرام میں سے. پھر اللہ تعالیٰ روشنی کے ذریعے سے اس کو زائل کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. سبحان اللہ. والشمس والقمر حسبانا, اور سورج اور چاند حساب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں, یہ سورج اور چاند کی وجہ سے ہم زمانے اور دن اور رات کا حساب رکھ سکتے ہیں. ہمیں وقت کی پہچان ہوتی ہے, ان کے ذریعے سے عبادات کے اوقات الحمدللہ بنائے گئے, معاملات کی مدت مقرر ہوتی ہے. سورج اور چاند کے وجود ہی سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کتنا وقت گزر گیا. اگر سورج اور چاند کا وجود اور ان کا باری باری ایک دوسرے کے پیچھے آنا نہ ہوتا تو آپ سوچیں کہ تمام لوگ کیسے سب کچھ معلوم کرتے کہ کتنا وقت گزرا ہے. تو سبحان اللہ, یعنی کتنا بڑا فائدہ ہے نا, یعنی دن اور رات کے اوقات کی وجہ سے, اس کی وجہ سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنا وقت گزر گیا ہے. تو سبحان اللہ, یہ کتنا بڑا احسان ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے چاند اور سورج کو بنایا. اور ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ سب اندازہ ہے اس غالب جاننے والے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبہ ہے کہ بڑی بڑی مخلوق اس کی تدبیر کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے, اس کے حکم کی فرما بردار ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو مسخر کر رکھا ہے اور یہ جاری اور ساری ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک حدود مقرر کر دی ہے اور کوئی چیز اس سے انحراف نہیں کر سکتی. دیکھیں نا, انسان اگر ہم تقدیر العزیز العلیم ہم کہیں کہ یہ اندازہ ہے اس زبردست اور حکمت والے اور جاننے والے کا. سبحان اللہ, انسان کی ایک گروتھ ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا چھوٹا ہوتا ہے, پھر وہ چلنا سیکھتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے اور پھر ایک اندازے کے مطابق آ کر اس کی ہائٹ رک جاتی ہے. آپ سوچیں کہ اگر اس کی موت تک اس کی ہائٹ بڑھتی رہتی تو وہ کتنا لمبا ہو جاتا ہے نا. اسی طرح سے آپ دیکھیں دانت کو, آپ دیکھ لیجئے کہ دانت بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں دانت, پھر بڑھتے بڑھتے پھر بڑے ہو جاتے, پھر ایک وقت پر آ کر رک جاتے ہیں. تو یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم, سبحان اللہ, اس رب کا اندازہ ہے کہ جہاں چاہے اس کو اس نے روک دیا. ورنہ آپ سوچے کیا حال ہوتا, کوئی کتنا بڑھ جاتا, کوئی کتنا بڑھتا, عجیب حال ہوتا نا سب کا. تو سبحان اللہ, کیسے اس نے ایک وقت پر لا کر وہ روک دیتا ہے. درخت کو آپ دیکھ لیجئے, درخت گرو ہوتا ہے لیکن وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتا, ایک حد پر آ کر رک جاتا ہے الحمدللہ. پھر سمندری جانور ہیں, وہ سمندر کے اندر ہی رہتے ہیں. اگر وہ زمین پر آ جاتے ہیں ان کی حدود سے نکل کر, تو آپ سوچیں کہ کیا ہوتا. اتنی بڑی بڑی مچھلیاں جو انسانوں کو نگل لیتی ہیں. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ایک اندازے کے مطابق ہے. یہ تقدیر, قدرا قدرا یقدر تقدیر, کہ کسی بھی چیز کا یہ فیصلہ کرنا کہ وہ کہاں تک, یہ کب تک چلے گی, کس کو کتنی چیز کی ضرورت ہے, یہ اندازہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر اور تقدیر کرنے والا ہے سبحان اللہ. اسی لیے کہ تقدیر بھی اسی سے نکلا ہے کہ ہمارے لیے جو لکھ دیا گیا اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. تقدیر پر ایمان لانا کیوں ایمان کا حصہ ہے ہمارے, اور تقدیر میں بھی خیر اور شر سب پر. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو جسم دیا ہے یا ہم کو جو صحت و عافیت دی ہے, بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہی اس جسم کو کسی وجہ سے مفلوج کر دیتا ہے, کسی کو پیرالائز کوئی ہو جاتا ہے, کوئی کچھ کسی کو کوئی مرض ہو جاتا ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی اپاہج ہو جاتا ہے, معذور ہو جاتا ہے, اور کسی کو کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ سب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے یہ. اسی لیے ہم کو تقدیر میں خیر اور شر دونوں پر ایمان لانا ہے. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے, اس پر ہمیں یقین اور ایمان ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہ سکیں. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت آیت ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اس کی حکمت, اس کی تدبیر کو یہاں شو کرتی ہے یہ آیت. سبحان اللہ, کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے کیا کیا چیزیں بنائی. تو یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ ان کو اس خالق کے علاوہ کوئی بھی وجود میں نہیں لا سکتا. سبحان اللہ, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اس پر قادر ہے, وہی یہ سب کرنے والا ہے. اور یہ آیتیں اس لیے ہمیں دی گئیں تاکہ ہم غور و فکر کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ کے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے الحمدللہ, اس پر ہمارا یقین کامل ہو. آپ سوچیں کہ آج کل ڈہریے الہاد پرست, یعنی جن کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے, جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی اس کو پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں دنیا کو, تو یہ پوری دنیا کا نظام کیسے الٹ اپ چل رہا ہے بھلا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ایک کوئی کارخانہ, ایک کوئی فیکٹری کسی کے کنٹرول کے بغیر کنٹرول نہیں ہو سکتی. تو اتنے بڑے کارخانہ قدرت کو کوئی کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے بھلا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے الحمدللہ جس کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. تو یہ دلائل ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات پر. جس سے ہم کو معرفت حاصل ہوتی ہے. تو یہ تمام گردش لیل و نہار کا نظام اس لیے بنایا تاکہ ہم کام کاج کر سکیں, رات اس لیے بنائی تاکہ ہم اپنی تھکاوٹ دور کر سکیں, آرام کر سکیں. کام کاج کے لیے روشنی کی ضرورت ہے, لہٰذا اس نے دن بنایا. سبحان اللہ. پھر یہ چاند اور سورج سے ہم مہینوں اور دنوں کا اور سالوں کا شمار کر کے تاریخ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, تو کوئی شریک ہو سکتا ہے بھلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس میں؟ بالکل بھی نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں صرف اس نے چاند اور سورج ہی نہیں بنائے, بلکہ آیت نمبر 97, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. وَهُوَ الَّذِي, اور وہی ہے, جس نے جعل لکم النجوم, بنائے تمہارے لیے تارے, لتہتدوا, تاکہ تم پاؤ, بیہا ان کے ذریعے سے, فی ظلمات, اندھیروں میں, البر, خشکی, والبحر, اور طریقے. قد فصلنا, تحقیق کھول کر بیان کر دی آیات, اپنی نشانیاں یا آیتیں, لقومی عالمون, ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وہو الذی, اور وہی ہے, جس نے انشاکم, پیدا کیا تمہیں, من نفس واحدہ, ایک جان سے پس, فمستقر, تو تمہارے لیے ایک قرارگاہ ہے, وہ مستودع, اور ایک جائے امانت. قد تحقیق, فصلنا, مفصل بیان کر دی ہم نے, الآیات, اپنی آیتیں, لقومی یفقہون, ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. دونوں دفعہ جو لفظ آئے ہیں آیت کے آخر میں, وہ غور کریے گا, ایک علم آیا ہے اور ایک سمجھ آئی ہے, فقہ کی بات آئی ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان سے بہربر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو. ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کا علم رکھتے ہیں. اور وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, یعنی آدم علیہ السلام سے, پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ. یہ نشانیاں ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی ہیں جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی صرف سورج اور چاند ہی نہیں پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے, بلکہ ستارے بھی پیدا کیے جو رات کی تاریکی میں لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں, ان کی رہنمائی کرتے ہیں. کیونکہ پہلے زمانے میں ستاروں سے ہی لوگ راستہ معلوم کرتے تھے, یعنی رات کا جو سفر ہوتا تھا وہ ستاروں کی وجہ سے ہوتا تھا. کیونکہ بعض اوقات تو دن میں بہت زیادہ دھوپ ہوتی تھی, تیز گرمی ہوتی تھی صحراؤں میں, یا سینڈ اسٹارم ہوتا تھا, تو رات کے وقت وہ لوگ سفر کرتے تھے اور ستاروں سے راستہ حاصل کرتے تھے. اور یہ ستاروں ہی سے, رات کی تاریکی سے, ستاروں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ رات کا کتنا حصہ گزر چکا ہے اور کتنا باقی ہے. اسی سے سمت بھی معلوم کی جا سکتی ہے کہ ہم اس وقت کون سے سمت میں سفر کر رہے ہیں, یعنی کون سے ڈائریکشن میں ہیں, اور راستے کا تعین بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں ستاروں سے کتنے فائدے حاصل ہیں ہم کو. تو جیسے فائدے خشکی پر حاصل ہوتے ہیں, ویسے سمندری سفر میں بھی حاصل ہوتے ہیں. اس ستاروں کی پیدائش, ان کی مقررہ چال, اور ان سے انسان کے لیے ایسے فائدے کا حصول اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے, اور یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اصل میں قدرت کی واضح نشانی ہے, کیونکہ اس کے بغیر نہ کوئی ستارے پیدا کر سکتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہو سکتی ہے جس نے ستاروں کو پیدا کیا. اور اسی اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو بتایا ان ستاروں کے ذریعے سے کہ راستہ کون سا ہے, کون سی ڈائریکشن ہے, کتنی رات گزر چکی ہے. تو یہ سارے فائدے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں, جو غور و فکر کرتے ہیں, انہیں ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیں علم کتنا فائدہ دیتا ہے انسان کو, یا پھر یہ جو سمجھ بوجھ ہے وہ کتنا فائدہ دیتی ہے انسان کو, سوجھ بوجھ رکھنے والوں کو. کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون, اور پھر سیکنڈ ٹائم فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون. یہ جو علم رکھتے ہیں اور جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پھر پہچان سکتے ہیں, معرفت حاصل کرتے ہیں, اور پھر اس کی کبریائی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی نکلتی ہے کہ سبحان اللہ, وہ ہمارا رب کیسا ہے, کتنی قدرت کاملہ کا مالک ہے, کہ اس نے کیا کچھ پیدا کیا ہمارے لیے. سبحان اللہ. واقعی میں ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا, اور ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہی تو احسان, سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر, آپ خود سوچیں کہ آج ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہ ہوتی، اس قرآن یہ قرآن آج نہ ہوتا تو ہم کہاں اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر واقعی میں بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی عظیم کتاب نازل کی، اپنے رسول کو مبعوث فرمایا جنہوں نے ہمیں بتایا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ پھر یہ قرآن کی آیت ہمیں بار بار یاد دلاتی ہیں کہ اس رب کو پہچانو، اس رب کی معرفت حاصل کرو تاکہ تم اس کی کبریائی کا حق ادا کر سکو، تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا سکو، کیونکہ وہی تنہا واحد احد خالق اور مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ تمام کاموں میں کوئی اس کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تنہا خالق اور مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غور و فکر سے ہی یہ معرفت حاصل ہو سکتی ہے، غور و فکر سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح قدر جان سکتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ تو کن کے لیے ہے؟ یہ جاننے والوں کے لیے، یعنی ہم نے ان آیات کو ان لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جو علم اور معرفت سے سرفراز ہیں، کیونکہ یہ علم رکھنے والے لوگ یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف خطاب کا رخ ہے یہاں پر، اور جن سے جواب مطلوب ہے۔ جو جاہل ہیں اور جو نافرمان ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی آیت سے الٹا منہ موڑتے ہیں، علم سے منہ موڑتے ہیں، انبیاء اور مرسلین کی تعلیم سے منہ موڑتے ہیں، ان کے سامنے تو بیان کرنا کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا۔ تو سبحان اللہ، علم کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يخشى الله من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے تو وہی لوگ ڈرتے ہیں یا خشیت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو عالم ہے، جو جاننے والے ہیں۔ یعنی علم انسان کو پھر ڈفرینشیٹ کرنا سکھاتا ہے صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں۔ تو یہ علم انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ ہم آج یہاں کیوں بیٹھے ہیں آپ اور میں؟ علم کے حصول کے لیے ہی تو یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے رب کی ذات تمام تعریف کے قابل وہی ذات ہے، اور ہم اس کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے خود اس نے اپنی تعریف فرمائی ہے۔ ہمارے اندر تو طاقت ہے ہی نہیں، جو دعا ہم کو سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضی سے، تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے، اور میں پناہ مانگتی ہوں تیرے ذریعے سے تجھ سے۔ میں نہیں کر سکتی پوری تعریف تیری، تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود تعریف کی ہے اپنے آپ کی۔ سبحان اللہ، واقعی میں ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی تعریف، ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں، ہم کو اتنا شعور ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے خود اس نے اپنی تعریف فرمائی ہے، ہماری زبان پر وہ الفاظ آ ہی نہیں سکتے۔ ہم کوشش بھی کریں تو ہم ویسی تعریف نہیں کر سکتے جیسے کہ اس کا حق ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہم کو عطا کی۔ سورج اور چاند کی روشنی ہیں، ستارے ہیں جسے ہم دنوں اور رات کا حساب رکھ سکتے ہیں، ایون رات کا حصہ کتنا گزرا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عجائب میں سے ہے۔ اور سبحان اللہ، یعنی ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں اور سرینڈر کر دیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اوپر بتائی، ہم نے جو آیتیں پڑھی ابھی، تو ایکچولی ہم دیکھیں اس کے انہیں جو اپوزٹ ہے، اس سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو پہچان سکتے ہیں، اور ہم احساس کر سکتے ہیں کہ زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، دن اور رات ہے، اپوزٹ ہے نا یہ سب چیزیں ایک دوسرے کی۔ تو یہ دلیل ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر، اس کی عظمت پر۔ اور یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون اور آگے یفقہون، دراصل یہ دلالت ہے یہ آیت اس بات پر کہ ہم کو ہر چیز کا علم معلوم ہونا چاہیے، یعنی ہمیں شریعت کا علم ہو، ہم سیرت کے بارے میں جانیں، ایون ہم دنیا کے معاملات کو بھی جانیں، ستاروں کا علم ہو، چاند اور سورج کے بارے میں ہم جانیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں کتنے فائدے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، الحمدللہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو سبحان اللہ, ہم پر علم حاصل کرنا فرض ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو پہچان سکے, معرفت حاصل کر سکے, جان سکے, اور صحیح طریقے سے پھر اس کی عبادت کا حق ادا کر سکیں. کیونکہ جو جاہل ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی ان آیت سے منہ موڑتے ہیں یا علم سے منہ موڑتے ہیں. اور پھر یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ہم کو ایک آدم سے پیدا کیا اور پھر اس سے بہت ساری انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا. تو وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور وہ آدم ہے. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے تمام نسل انسانی کو پیدا کیا اور اس کی وجہ سے آج پوری زمین بھر گئی ہے اور یہ اضافہ بڑھتا ہی جا رہا ہے الحمدللہ. یعنی نسل انسانی جو آگے بڑھتی جا رہی ہے, لیکن اصل چیز کیا ہے؟ کیا صرف انسانوں کا پھیلنا اور بڑھنا ہی اصل چیز ہے یا ان کو اخلاق اور ان کی صفات میں اپنے کمال تک پہنچنا, یہ اصل بات ہے. تو اصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ کہ وہ اپنے رب کو پہچانے, اس کی عبادت کر سکے اور اپنے اخلاق اور عادات میں بہتری سے بہتری لا سکے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مستقر یعنی ان کی جو غایت اور انتہا مقرر فرما دی ہے, جس کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے, اور وہ ہے آخرت کی جائے قرار. اس سے آگے کوئی منتہا نہیں. یعنی دنیا یہ ایک رہنے کی جگہ ہے جس میں مخلوق کو پیدا کیا گیا, ایک وقت مقررہ تک اس میں رہیں گے, اور اسی لیے اس کو وجود میں لایا گیا انسان کو تاکہ وہ بھاگ دوڑ کرے دنیا میں, اور اسی سے زمین آباد ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے آبا کی پشتوں میں اور ماؤں کی رحموں میں امانت رکھ دیا. تو بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو مستقر اور مستودع ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ علماء کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ ماں کے رحم میں انسان کا جو پیدائش سے پہلے کا مرحلہ وہ ہے مستقر, اور مستودع جو دنیا میں وہ وقت گزارے گا. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا میں اس کی جتنی زندگی ہے, بھاگ دوڑ ہے, کوشش ہے, وہ سب, اور پھر مرنے کے بعد عالم بڑھ, یا پھر آخرت میں اس کا انجام, کہ آخرت میں وہ کس جگہ کو پاتا ہے یا کس سزا کا مستحق ہوتا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی ہے جہاں اس کو رہنا ہے, لیکن سب جگہ اس کو وقت مقررہ تک ہی رہنا ہے. آخر کہاں پہنچنا ہے سب کو, سب لوگ آخر کہاں جائیں گے اور کس کے آگے کھڑے ہوں گے. تو یہ تمام نشانیاں اس وجہ سے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت میں مشغول ہوں یا اس کے آگے جھکیں. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں انسان گھر میں رہتا ہے, اپنے گھروں میں رہتا ہے, سمجھتا ہے کہ یہی اس کا ٹھکانہ ہے, لیکن کیا گھر اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے یا ہو سکتا ہے؟ نہیں, بلکہ اس کا ٹھکانہ تو قبر ہے. لوگ اس کو فوراً لے جا کر, جیسے انتقال ہوتا ہے لوگ فوراً لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں, ہے نا. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا قبرستان ہی اس کا ٹھکانہ ہے. نہیں, قبرستان میں تو اس کی ہڈیاں سڑ گل جاتی ہیں. ایک عالم برزخ ہے جہاں اس کو پھر اپنی اس کی روح پر اثرات ہوتے ہیں. ایک وقت مقررہ تک یعنی قیامت تک اس کو وہاں پر رہنا ہے, عالم برزخ میں رہنا ہے, اور پھر وہاں سے بھی اس کو چلے جانا ہے. جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ جنت یا جہنم اس کا انجام ہوگی, ہے نا. تو لہٰذا انسان اس دنیا میں ہر جگہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے ہی آیا ہے. تو ایک اس کا جائے مستقر رہنے کی جگہ ہے, اور ایک اس کو پہنچائے جانے کا مقام ہے. ایک گھر ہے اس کا جہاں وہ رہتا ہے, اور ایک اس کی قبر ہے جہاں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کی جو تکلیف یا سختی ہے ہمارے لیے آسان کرے, اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے. یعنی جب تک بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عالم برزخ میں رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص حفاظت میں رکھے, اور ہر قسم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. آمین. ایک اور دعا ہمیں سکھائی گئی ہے جس میں یہی الفاظ آتے ہیں, میں چاہ رہی تھی کہ وہ دعا بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض أن الدين وأغننا من الفقر. سبحان الله, بارك في دعائك. ایکچولی یہ ویسے تو بتایا گیا ہے کہ سوتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, لیکن ہم اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اتنے اچھے معنی ہیں اس کے. اے اللہ رب ساتوں آسمانوں کے اور رب عرش عظیم کے, اے ہمارے اور ہر چیز کے رب, اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے اور اے نازل کرنے والے تورات و انجیل اور فرقان یعنی قرآن کے، میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے سے ہر اس چیز کے شر سے کہ تو پکڑے ہوئے ہے پیشانی اس کی۔ اے اللہ تو ہی اول ہے، بس نہیں تجھ سے پہلے کوئی چیز، اور تو ہی آخر ہے، بس نہیں تیرے بعد کوئی چیز، اور تو ہی غالب ہے، بس نہیں تیرے اوپر کوئی چیز، اور تو ہی باطن ہے، بس نہیں تجھ سے پوشیدہ تر کوئی چیز۔ ادا کر دے ہم سے ہمارا قرض اور ہمیں غنی بنا دے فقر سے نکال کر۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت دعا ہے، صحیح مسلم کی ہے یہ دعا۔ پھر آگے ایک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور احسان کا ذکر ہے آگے کی آیت میں، آیت نمبر 99، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے انزلا اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرجنا پس نکالی ہم نے بہی اس کے ذریعے سے نباتات کل شین ہر چیز کی، فاخرجنا پھر نکالا ہم نے منہ اس سے خدیرہ سبزہ، نخرجو نکالتے ہیں ہم منہ اس سے حبن یعنی دانا، تو حبہ دانے متراکبن باہم جڑے ہوئے، ومن النخل اور کھجوروں کے شگوفے، ومن النخل من طلعها اور کھجوروں کے شگوفے سے، کنوان یعنی جو کھجوریں جہاں پکتی ہیں یا نکلتی ہیں درختوں پر، شگوفے سے گچھے جھکے ہوئے، دانیتن کنوان دانیتن گچھے جھکے ہوئے، وجناتن اور باغات، من عنابن انگوروں، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار کے، مشتبہن ملتے جلتے ہیں پتے ان کے، وغیرہ متشابہ اور مختلف ہیں پھل ان کے، انظرو دیکھو الی ثمرہ اس کے پھل کو، اذا جب اثمرا وہ پھل لائے، وینعہ اور اس کا پکنا، ان فی ذالکم بلا شبہ اس میں، لآیات لقوم یؤمنون نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پر پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے کسی اور طرف توجہ دلائی ہے ہماری، اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی نباتات اگائی اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے، جن سے ہم تہ بہ تہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں، اور کھجوروں کے شگوفوں سے کچھ گچھے پیدا کرتے ہیں جو بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوتے ہیں، نیز انگور زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی، ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو، ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، خاص طور سے جو ذکر کیا گیا ہے کہ یعنی کوئی بھی آپ دیکھیں نا، سبحان اللہ، جو پھل ہے، جو فروٹس ہم کھاتے ہیں، تو اس میں کوئی دانے والے ہوتے ہیں اور کوئی بغیر دانوں والے ہوتے ہیں، جیسے انار ہے اس میں دانے ہیں، اور آم ہے اس میں کوئی دانہ نہیں ہے، لیکن خربوز اور تربوز ہوتے ہیں اس میں بھی بیج ہوتے ہیں، بیچ میں پپایا ہے اس میں بھی بیچ میں بیج ہوتے ہیں، لیکن جو کھانے والی چیز ہوتی ہے وہ نیچے ہوتا ہے اس کا گودا۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی قسم کی نعمتیں، کتنے مختلف قسم کے پھل ہم کو عطا کیے، جو پتے تو جن کے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن پھل مختلف ہوتے ہیں، سارے درختوں کے پتے گرین ہی ہوتے ہیں لیکن سبحان اللہ ہر ایک پر پھل مختلف آ رہے ہوتے ہیں، اور سب سے ڈفرنٹ کھجور کا درخت آپ دیکھیں کہ کیسے وہ کھجور کا درخت ہے، اور کیسے اس کے گچھے ہیں جو جھکے پڑتے ہیں، اور کس کلر کی کھجور آتی ہے اس کے اوپر، اور کتنے سال اس میں فائدے ہیں، اور آپ اس کو سال بھر پرزرو کر کے رکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے فائدے، یعنی کتنی چیزیں ہیں، یعنی ہم تو واقعی میں نہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری امیجینیشن وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اس آیت میں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا جس کا انسان محتاج ہے، جس کی انسان کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، یعنی بارش کا برسایا جانا، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اصل میں، اس پانی کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ ہر قسم کی نباتات اگتی ہے جسے انسان اور حیوان کھاتے ہیں. ایون ہمارے پینے کا پانی بھی کہاں سے آتا ہے؟ وہ بارش برستی ہے, زمین سیراب ہوتی ہے, پھر اسی زمین سے ہمارا وہ پینے کا پانی نکلتا ہے. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ اگر یہ پانی کے سوتے بند ہو جائیں تو کون ہے جو انہیں نکال کر لا کر دے؟ اللہ تعالیٰ کے ذات کے سوا کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ جب ہم ان نعمتوں کے بارے میں دیکھتے پڑھتے اور سوچتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے, کیسے روزانہ ہم کو پینے کے لیے پانی ملتا ہے الحمدللہ, کیسے کھانے کے لیے ہر چیز ملتی ہے, ہر قسم کے فروٹس ملتے ہیں, کتنی نعمتیں ہیں ہمارے لیے. اور صرف انسان ہی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ ہر قسم کے جاندار جو زمین پر آباد ہیں, جو سمندروں میں ہیں. اور جب آپ دیکھیں نا سبحان اللہ, یعنی ہر فروٹس کے اپنے کھانے کا ایک الگ مزہ ہے, الگ اس کا ٹیسٹ ہے, الگ اس کا مزہ ہے, الگ اس کا لطف ہے الحمدللہ. یعنی ایک لذت ہم حاصل کرتے ہیں, ایک خوشی اور انبساط انسان محسوس کرتا ہے. یعنی فروٹس کھانے کا ایک الگ مزہ ہے اپنا الحمدللہ, سبزیاں کھانے کا ایک الگ مزہ ہے, اور جو اللہ تعالیٰ جانوروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو گوشت ہمیں دیا ہے اس میں سی فوڈ ہے, اور پھر یا پھر یہ جانوروں کا گوشت, اس میں بھی ایک الگ الگ مزہ ہے. تو آپ سوچیں کتنی قسم کی نعمتوں سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. تو یہ بارش کے برسنے سے ہی تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں, جانور اس سے چارہ کھاتے ہیں, اس سے خشکی اور قحط سالی دور ہوتی ہے الحمدللہ, اور دل خوش ہو جاتے ہیں اور چہرے نکھر جاتے ہیں. بندوں کو اللہ رحمان و رحیم کی بے پایہ رحمت نصیب ہوتی ہے جس کی وہ توقع کرتے ہیں, پھر اس زمین سے بارش برسنے کے بعد اپنی غذا حاصل کرتے ہیں. تو کیا ہم سب پر واجب نہیں ہے, ہم سب پر فرض نہیں ہے کہ ہم اس رب کا شکر ادا کریں جس نے یہ نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں, اور اسی کی عبادت کریں, اسی کے آگے جھکیں, اسی کی طرف رجوع کریں, اس سے محبت کریں, اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی بارش کے برسنے سے درختوں کا ذکر کیا, پھر ان کے ان جو نباتات کا ذکر کیا, پھر کھیتیوں اور کھجوروں کا ذکر فرمایا, کیونکہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں, اکثر لوگوں کی خوراک بھی انہیں سے حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ, پھر کیسے سبز کھیتی اللہ تعالیٰ نے نکالی, اور کیسے دانے ہیں ایک پر ایک چڑھا ہوا, یعنی گندم, مکئی, چاول. آپ دیکھیں نا کیسے جب جو گیہوں کی بالیاں آپ نے دیکھی ہوں گی کبھی, آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت آسانی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے دانے پر دانے جمے ہوتے ہیں. ایک بالی میں کئی دانے ہوتے ہیں, سب ایک ہی مادے سے خوراک حاصل کرتے ہیں, لیکن کوئی خلط ملط نہیں ہوتے. ہر ایک کے دانے منفرد ہوتے ہیں, ان کی جڑ ایک ہی ہوتی ہے, لیکن ان کی سائز, ان کا شیپ, ان کا کلر کیسے الگ الگ ہوتا ہے سبحان اللہ. اور پھر ان غلوں کو ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے, کئی کئی سال تک آپ رکھ سکتے ہیں اس کو سبحان اللہ. پھر کچھ چیزوں پر غلاف ہوتے ہیں, اور صرف کھجور کو آپ دیکھ لیں نا, کھجور سے اللہ تعالیٰ نے نکالا من طلعہا, اس کے گابھے سے, اور وہ کھجور کا خوشہ نکلنے سے پہلے اس پر چڑھا ہوا غلاف ہے, بس اس غلاف میں سے کھجور کا خوشہ نکلتا ہے. قنوان دانیہ, پھل کے گچھے جھکے ہوئے, انہیں قریب قریب لگے ہوئے خوشے, اور ان خوشوں کو توڑنا چاہے تو ان کے بہت قریب ہوتا ہے, جھک جاتے ہیں, آسانی سے توڑے جا سکتے ہیں. تو اب دیکھیں کھجور کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے, لیکن یہ سارے کھجور کے جو گچھے ہیں نیچے لٹکے ہوتے ہیں سبحان اللہ. یہ بھی کتنی بڑی اللہ تعالی کی قدرت کاملہ ہے سبحان اللہ. کھجور کا درخت کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو, لیکن جو کھجور کے تنے سے کٹی ہوئی شاخوں کو سیڑھیاں بنا لیا جاتا ہے, یہ سیڑھیاں بن جاتی ہیں, ان کی مدد سے کھجور کے درخت پر چڑھنا آسان ہو جاتا ہے. پھر انگور, زیتون, انار کے باغات اگائے, بہت سارے کثرت سے اس میں فائدے ہیں الحمدللہ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر کیا. پھر اس میں کچھ ملتے جلتے بھی ہیں, جدا جدا بھی ہیں. کہا جاتا ہے کہ انار اور زیتون کے پتے ایک جیسے ہوتے ہیں, درخت کے پتے, لیکن ان کے پھل کتنے جدا جدا ہوتے ہیں. آپ سوچیں کہ زیتون کتنی الگ کلر کی اور انار کتنا الگ. سبحان اللہ, واقعی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. تو ان تمام درختوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, ان سے پھل اور غذا حاصل کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اس کے آگے جھکیں, اور یہ سب غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں, اصل میں عبرت حاصل کرنے کی باتیں ہیں. یہ درختوں کے پھل کی طرف ہم دیکھتے ہیں, جب وہ پھل لاتے ہیں اس کے پکنے پر, یعنی اس کے شگوفے نکلنے, پھل پکنے اور اس کے پک کر سرخ ہونے کی طرف دیکھو, کیونکہ اس میں عبرت اور نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کے وجود سبحان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہوتا ہے، اس کی رحمت کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اس کے احسان، اس کی وسعت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کی کامل اقتدار اور بندوں پر اس کی بے پایا عنایت پر دلیل ہیں یہ ساری چیزیں. لیکن ہر کوئی اس میں غور و فکر نہیں کرتا، نہ عبرت حاصل کرتا ہے. اور ضروری نہیں کہ جو کوئی غور و فکر کرے وہ اپنے مقصود کو بھی پالے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیت سے فائدہ اٹھانے والوں کو مومنین کے ساتھ خاص کیا ہے کہ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے، کیونکہ مومنین کا ایمان ان کو اپنے ایمان کے تقاضوں اور جو اس کے لوازمات اس پر عمل کرنے پر آمادہ کرتا ہے. یعنی مومن کیا کرتا ہے غور و فکر کے بعد، یعنی کس نتیجے پر پہنچتا ہے، وہ اس نتیجے کا استخراج کیا ہوتا ہے، یعنی وہ عقل اور دل اور دماغ سب کو استعمال کر کے مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے، اس کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے نیکی کے عمل میں. سبحان اللہ. یعنی ان سب آیتوں کو پڑھنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ ہم مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور تیز ہو جائیں، مزید اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کریں، اعتراف کریں، اس کے شکر گزار بنیں. انہیں ہمارے عمل میں تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے عمل میں اضافہ ہونا چاہیے ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد. تو کیا سیکھا آج کی آیت سے، یعنی عمل میں کیسے آنی چاہیے یہ آیتیں ہمارے لیے؟ تو ہم غور و فکر کریں، جو ہم نے پڑھا نا کہ یخرج الحی من المیت، تو سبحان اللہ یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے دانے کو گٹھلی سے، یعنی بالکل جو دانہ بے جان ہوتا ہے اور پھر گٹھلی بے جان ہوتی ہے، اس میں سے درختوں کو نکالتا ہے، پھر کیسے وہ درخت پھل لاتے ہیں سبحان اللہ. اور کیسے سبحان اللہ ہر چیز کی پیدائش کو آپ دیکھ لیجئے، تو مردہ کو زندہ سے نکالنا، زندہ کو مردہ سے نکالنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے اصل میں یہاں پر. دوسری بات، فالق الاصباح وجعل الليل سکنا والشمس والقمر، اس سے ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے سالوں کی گنتی کی، تقویم کی، اور جو قمری کیلنڈر ہے، لونار کیلنڈر، اس سے ہم عبادات کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں. اور ہمیں اس میں کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ اس کی معلومات میں ہم مزید اضافہ کریں، چاند کی تاریخوں کے بارے میں اور مہینوں کے بارے میں، دنوں کے بارے میں، تاکہ ہم عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. آپ دیکھیں نا، روزہ ہم رکھتے ہیں تو کیسے رکھتے ہیں؟ اب جیسے ایام بیت کے روزے چل رہے ہیں نا، ابھی آج کی 14 تاریخ ہے، تو یہ کیسے ہم کو پتہ چلا؟ چاند کی تاریخ، چاند کو دیکھنے سے پتہ چلی نا تاریخ ہم کو. یہ 3 دن 3 13 14 15 یہ ایام بیت کے روزے ہوں گے. پچھلا مہینہ گزرا ہم نے شوال کے روزے رکھے ہیں نا، 6 روزے. تو یہ سب گنتی اور حساب کس وجہ سے ہمیں معلوم ہوئے؟ یہی چاند اور سورج کی وجہ سے سبحان اللہ. اور وہی اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا اور سورج کو دن میں کام کاج کے لیے روشنی کا ذریعہ بنایا. تو یہ رات میں سونا اور دن میں کام کاج کرنا، یہ صحیح فطرت ہے اصل میں، لیکن ہم نے دیکھا اس فطرت کو الٹا کر لیا. آج ہمارا کیا حساب ہو گیا؟ میجورٹی جو ہے آج کل دن کو سوتی ہے اور رات کو جاگتی ہے. یہ ہم نے قدرت کے نظام کو الٹ پلٹ تلپٹ کر دیا ہے اصل میں. اسی لیے ساری بیماریاں، پریشانیاں، سکون کا نہ ہونا سب اسی وجہ سے ہے. کہا جاتا ہے کہ رات میں جب انسان سوتا ہے تو اس کا ہاضمہ بھی صحیح کام کرتا ہے، اس کا معدہ صحیح کام کرتا ہے، اس کا ہاضمہ صحیح رہتا ہے. لیکن جب اس نے دن اور رات کو چینج کر دیا، انسان نے کہ دن کو سو رہا ہے اور رات میں جاگ رہا ہے، تو لہٰذا اس کا ہاضمہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. تو رات کو سونے کے لیے بنایا تو رات کو سویا جائے، اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا تو دن کو کام کاج کیا جائے. اس کو اللہ تعالیٰ کی اس فطرت اور اس قدرت کو چینج نہ کیا جائے. اور قابل توجہ جو آیتیں تھیں، یعنی جس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اسے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، سبحان اللہ یہاں پر ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے. اس سے قابل توجہ بات ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا کرے، ہمارا سینہ کھولے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا علم حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو، ہماری عقل کو اس قرآن کے لیے کھول دے، تاکہ ہم اس کی آیتوں کے مقاصد کو جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی ہیں اس کا مقصد کیا ہے. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ کے، ہمارا دل بند نہ ہو جائے، ہماری عقل خفت نہ ہو جائے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ علم اور شعور عطا کرے، ہمارے دل و دماغ کو کھولے. پھر انظر الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، تو ہر وقت جب ہم کھائیں کھانا یا فروٹس یا جو بھی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ہم اس کو کھاتے وقت غور و فکر کریں کہ جب بھی ہم کوئی فروٹس کھائیں تو ضرور اس کے کلر پر، اس کے دانوں پر، اس کی خوبصورتی پر غور کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی قدرت کاملہ کا احساس کر سکیں اور مزید پھر اس کے آگے جھک سکیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین آیتیں تھیں آج کی، اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں میں غور و فکر کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مزید عبادت کرنے والے بنیں، اس کے آگے مزید جھکنے والے بنیں، اس کا مزید شکر ادا کرنے والے بنیں کہ کتنا ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کیا کچھ عطا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کتنے فائدے ہیں جو اس نے ہمارے لیے رکھے ہیں اس دنیا میں، لیکن یہاں سے ہمیں ایک دن جانا ہے، تو اصل ہماری زندگی جہاں سے شروع ہوگی، آخرت کی زندگی، اس کے لیے ہمیں کوشش اور جدوجہد کرنی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس کریں، اسی کے آگے جھکیں، اسی کے بندے بن کر رہیں، اس کے لیے شکر گزار رہیں اور آخرت کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی عبادات، اپنے شکر میں مشغول رکھے، ہم اسی کے آگے جھکنے والے بنیں اور اسی سے مدد مانگنے والے بنیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔